رمضان المبارک جو کہ بالکل قریب آ گیا ہے، اسی مناسبت سے حسب سابق پچھلے رمضان میں ہمارا معمول رہا کہ ڈاکٹر عبدالعید عارفی رحمتہ اللہ علیہ کی دو تین مجالس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے کلام کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان سے فائدہ ہوتا ہے، دل کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ ہمارا عام معمول ہے کہ ہماری مجالس کے اندر اللہ والوں کے ارشادات، ان کے مفروضات، ان کے مواعظ پڑھے جاتے ہیں، تو اس موقع کی نسبت سے ہمارے قریب کے زمانے کے، عام ہمارا معمول جمعے کے دن اقبال الشیم پڑھنے کا ہے، اتوار کو فیوز جزدانی کا ہے، تو رمضان کی نسبت سے ڈاکٹر عبدالعید عارفی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے قریب کے زمانے میں اللہ والے گزرے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ، مفتی تقی صاحب دامت برکاتوں کے شیخ، ان کے یہاں معمول تھا ہر جمعے کو ایسے اصلاحی مجلس ہوتی تھی، تو یہ ایک مجلس پچھلے جمعے پڑی تھی، کچھ حصہ اس کا ہم نے اتوار کو پڑھ لیا تھا، یہ دوسری مجلس ہے رمضان کے تعلق سے ہی، یہ اس کا عنوان رکھا ہے رمضان مبارک ہدایات و تنبیہات، آج اس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مجلس جو ہے جمعہ کے روز 23 شعبان 1402 ہجری یعنی 18 جون 1982 میں ہوئی تھی، آج بھی جمعہ مبارک ہے اور شعبان کی آج کیا تاریخ ہے جی 24، یہ 23 شعبان کی ہے، آج 24 شعبان کی ہے، مناسبت قریب قریب ہی ہے۔ یہ رمضان کے تعلق کچھ ہدایات ہیں، کچھ تنبیہات ہیں، اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا مقصود ہے۔ ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دل صحیح کام کرنے لگے۔ دل کا صحیح کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہونا، اللہ کی ہر عطا کو شوق اور رغبت سے ابھارنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے۔ فرماتے ہیں نحمد و نصلی علی رسول الکریم، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، اس وقت ہو جب یہ ارشادات ہو رہے ہیں، تو ہمارا یہ اجتماع بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے۔ ہم بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے، دعا کر لیا کرو۔ وما توفیق اللہ باللہ، توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتی ہیں جس کو جتنی نصیب ہو جائے۔ فرماتی ہیں آج شعبان مبارک آخری جمعہ ہے، ہمارا بھی شعبان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اس طرح ان مجالس سے کلیہ سال ختم ہو گیا، یعنی یہ حضرت رمضان میں مجالس نہیں فرماتے تھے، بشرط حیات ہم پھر انشاءاللہ ماہ شوال میں جمع ہوں گے۔ عزیز و علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے ہے، اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے۔ بھی نیت کر لیں کہ ایک مہینہ جو ہے یہ عمل کے لیے مقرر کر لیں، اعمال کی تفصیل فضائل رمضان و انوار و انعامات رمضان میں بہت کچھ آگی، ان کو پڑھیں، اگر ان کے مطابق آپ کا من ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان شریف کے متعلق ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے متعدد موعظ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا مطالعہ کیجیے۔ ان کے علاوہ فضائل رمضان بہت سے کتابچے ہیں، میسر آدھے گروپ پڑھ لینا چاہیے، اس سے علم اضافہ ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مفتی صاحب بھی ان کو جزائے خیر دے، یہی پچھلے جمعے سے موضوع شروع ہوا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ توفیق کے عمل بھی ہو جائے گی، اگر کر لیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ توفیق کے عمل بھی ہو جائے گی۔ اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے، ذرا غور سے، اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا، یہ بڑے درد کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، رسمی مذہب سمجھ لیا، جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادات کی چند بے سند رسومات کی ادا کرنے سے مذہب کا پتا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے، ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات و ممات بنا کر بھیجا ہے اور اعلان فرما دیا ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے عام عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی، صرف تلاوت کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ اس کے اندر جو ضابطہ حیات اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور کچھ ہمیں کرنے کے کام بتائے ہیں اور کچھ رکنے کے کام بتائے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرما دیا ہے، جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی ضابطہ حیات کا نام دین ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے، اسلام دین عمل ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینے کے لیے ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکوٰۃ دے دینے اور حج عمرہ کر لینے سے دین کا پورا دار اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں، دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات معاشرت اور اخلاقیات سے ہیں۔ اسی طرح دین کے پانچ شعبے ہیں، جب تک ان شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا نہ ایمان کامل ہو سکتا نہ اسلام۔ انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں سے ہے. یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات الہیہ فرماتے ہیں معاشرت کی اہمیت کے تعلق سے. ایک صفحہ اس میں رہ گیا.
کتاب ہے؟
کتاب تو وہاں سے لیا. اسکین کرایا تھا ساتھ سے لکھ رہا گیا. کتاب ادھر دے دیا. ایک صفحہ سے ذرا میرے لیے اس کو پڑھنا آسان ہے، اس میں ذرا دقت ہو رہی تھی. ایک صفحہ رہ گیا. تو یہ پانچ بڑے دین کے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت. یعنی ہم نے دین کو عبادات تک ہی محدود کر کے سمجھ لیا عقیدہ ہو گیا. حضرت حامی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا، اکثر فرماتے تھے یہ تین شعبے جو ہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت، دیندار نے بھی چھوڑ کر دیا. اللہ یہ بھی اہم ہے. تو یہاں اس کی طرف یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جب تک ان سارے شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا، نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ اسلام. انہیں احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں سے ہے. یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات الہیہ کے خلاف ورزی بہت سرگرم چل رہا ہے. عبادات پہ کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ہے ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے یا ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز معاوضے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات اہم ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام. فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں. اس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھ لیا. اللہ نے سمجھدار ایسے کبائر کے جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہیں. گھر گھر ریڈیو، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، گانا بجانا، فوش ڈرامے اور فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں، سینما، نائٹ کلب وغیرہ فواہش و منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. 1982 کا ہے نا، اس وقت یہ ہمارا انٹرنیٹ اور یہ جو موبائل یہ نہیں تھا. اب یہ اس میں اور اضافہ ہو گیا. مفتی صاحب نے ماشاء اللہ جمعے میں اشارہ کیا ہے نا کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور اکثر دیکھیں گے نوجوانوں کے اندر جو ہے تقریبات کے اندر، دس کے اندر، سفر کے اندر، دوستوں کے اندر، وہ سب سے بے خبر بس اسی میں لگا ہوا ہے، انگلیاں چل رہی ہیں، نگاہ اس کی چل رہی ہے، سب سے کتنا خطرناک ہے. اب دیکھیے جس وقت یہ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں یہ زمانہ اس سے اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، کہ ان کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھا، انٹرٹینمنٹ، یہی کہتے ہیں یہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے. گھر گھر ریڈیو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، گانا بجانا، فوک ڈرامے اور فلمی گانے رائج وقت ہو رہے ہیں، سینما، نائٹ کلب وغیرہ خواہش اور افراد کے اڈے بنے ہوئے ہیں، عورتوں کا بے محابا غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا توڑا امتیاز سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، عورتوں کا بے محابا غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا توڑا امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب کہرے کے الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کریم ہیں. روز مرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں. غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بد معاملگی، چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے. اور پھر یہ خاص بھی نہیں کہ گناہ کی دل ہے، احساس بھی نہیں. کاروبار ہے جی، آج اس کو کاروبار ہے جی، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. یہ کبیرہ گناہ، ایسے سنگین قبائل کہ جب تک وہ طرف نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے حرکت لائق معافی نہیں. عام لوگوں نے اپنے زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیے ہیں، اسلام سے کوئی مناسب باقی نہیں رہی. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام کا صحیح علم حاصل کرو. اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی اور رائج الوقت قبائل کے طرف التفاق نہ کیا بلکہ سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں اور دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسے ہی معاشرہ رکھنا چاہیے، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم کہاں کے ایسے متقی. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، ہم کہاں کے ایسے متقی، یہ شدید غلطی ہے. اور کچھ فہمی سے توبہ کیجیے، نہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں کہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر اس سے توبہ کیا کرو گے. سماتے ہیں، دیکھیے میرا مشورہ یہی ہے اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اور اسلام ٹھیک کر لو. ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے. تم مسلم ہو تو کس صورت مسلم ہو، اور مومن ہو تو کیسے مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا ہے، اس کی کیا تشریح کی ہے، ایمان والے کون ہوتے ہیں، مسلم کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے یہ تو معلوم کرو. ایمان والے کون ہوتے ہیں، مسلم کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے یہ تو معلوم کر لو، ورنہ دنیا آخر کے بڑے خسارے میں پڑنے کا دیش ہے. یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے. میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس زمانے کی، ابھی فرق نہیں پڑا اور بات بڑی ہے. 1982 فرما رہے ہیں، میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تاجروں، دفاتر والوں، عوام و ناس کو دیکھ رہا ہوں، گھریلو زندگی کا حالات میرے سامنے، سب کے سب شعور اور شعائر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں. فاقتبروا یا اولی الابصار، یا اولی الابصار، اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کا حاصل کرنا فرض و واجب ہے. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین اصول دین بنیادی جو ہیں، دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض و واجب ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، یہ مختصر سی کتاب ہے، مگر اس میں پورا ایمان اور اسلام کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری کتاب حیات المسلمین ہے، اس میں بھی بڑی جامعیت ہے، اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے کہ مسلمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، معاملات ایسے ہونے چاہیے، اخلاق ایسے ہونے چاہیے. کم از کم یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ کو یہاں بغیر قیمت کے مل جائیں گی، ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے. ایک بات حضرت نے یہاں فرمائی ہے کہ یہ دو چھوٹی کتابیں یہاں آپ کو بغیر قیمت کے مل جائیں گی. کیوں فرمایا حضرت؟ یہ کیوں فرمایا؟ آج کا زمانہ ایسا ہے، تنقید عام ہے، لوگ کہیں گے یہ مولوی کتابوں بیچ کر ہیں مال کمانا چاہتے، اس سے لکھی. اس لیے حضرت یہاں یہ معمول تھا کہ یہ لا کے رکھی ہیں کہ اس کو پڑھو، سیکھو صحیح کیا ہے تقاضے ایمان کے. دو سال ایسا ہم نے یہاں بھی تقسیم کی رکھی تھی، یہاں منگوا کر ایسی بھی مختصر سی قیمت ہے، زیادہ نہیں ہے قیمتی، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے. اپنی ایمان کا جائزہ لیجئے، اور جہاں کوتاہیاں تو وہ توبہ استغفار کیجئے، جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھتے رہیے. بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، جہالت پہ پڑھ کر مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک بات کا سوال ہوگا تمہارے معاملات کے بارے میں، معاشرے کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں. جب تک دین کے اجزاء صحیح نہیں ہوں گے، یاد رکھو تمہاری نماز، روزہ، حج، زکات سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت. بھائی کوشش کر کے ان کتابوں کو مطالعہ کیا تو پھر کرنے کرتے رہنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں آپ جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس قدر گناہوں سے بچ رہے ہیں. دین کے پانچ اجزاء ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. انہی پانچ شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دولت گراں قدر حاصل ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں. ابتدائے آفرینش سے بعثت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے حجت تمام نہیں کی، تدریجاً ایمان کی ترقی کے لیے نبی آتے رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انسانوں پر اتمام میں حجت فرما دیا، اپنے پاک کلام میں اعلان فرما دیا، یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا. اور اپنی جتنی نعمتیں بنی نوع انسان کی ضروری تھی سب دین اسلام کے اندر رکھ دی. اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آپ کے لحاظ سے بھی باری تعالیٰ جمع فرما دی. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں آپ نے یہاں ایمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا، اب رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے. یہ ہے، میں یہاں فضائل رمضان بیان نہیں کروں گا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا دوسری کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. میں تو اس بات سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پر نازل فرمائی ہے. یہ ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے جو اس ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے. قرآن کریم ایک اعجاز ہے جو ابدی و سرمدی ہے، جس کی مثال عالم امکان میں نہ کبھی تھی نہ قیامت تک کبھی ہوگی. دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے. احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم الشان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ اہل مکان میں کبھی نہیں ہوا. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے اور 15 شعبان کے متعلق بھی ہے یہ صاحب کے بزرگ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے اور 15 شعبان یعنی شب برات کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف کما دیتے ہیں. لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی نحوست سے ان مبارک رابطوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے العیاذ باللہ. تفصیل کچھ آ گئی ہمارے جمعے سے پہلے بھی لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں. تو بار بار تکرار کی چیزیں ہیں جی. احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری دی ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, وہاں یہ بھی ہے کہ 400 گناہ معاف نہیں ہوتے. صحابہ کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی والا کرنے والا ہو, تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور رشتہ ناتا توڑنے والا ہو, چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. یہ محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے جس کا احادیث نبوی میں ذکر ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کون؟ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ کے سمراٹ بجز بھوک کا رہنے کا کچھ حاصل نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا, روزہ بھی رکھتا رہا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور جو شخص رمضان مبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرے. اس کی محرومی کا اندازہ زیل کی حدیث سے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر قدم رکھا اور فرمایا آمین, پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا, پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر شاہ فرمایا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے, جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پہنچا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. جبریل علیہ السلام جیسے مقرب رشتے کی دعا ہی کیا کام تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سب بد دعا بنا دی اس کا فوراً اندازہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے آمین. سب سے پہلی حدیث میں شب قدر کی محرومی, باقی 3 احادیث میں رمضان کے مہینے کی محرومیوں کا ذکر ہے. اب ذرا غور کیجئے شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, خیر من الف شہر, اور اس کا کچھ اندازہ نہیں کہ 1000 مہینے کتنا افضل ہے. یہ شب قدر جو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی, پہلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی. اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان المبارک میں شب قدر میں اپنے کسی عزیز و اقارب کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینہ و بغض ہو. یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر عزیزوں سے دوستوں سے کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہوں اور دل میں ان سے ناراضگی باعث بغض اور کینہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مقصد چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے. اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں تو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی خوش کرے, ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت میں ضرور ہوگا. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس کے تعلقات کی صفائی کے لیے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, سنیے. اعلیٰ اور اولا تو یہی ہے کہ بالمشافہ معافی اور تلافی کر لی جائے. آپس میں معافی تلافی کر لی جائے. اگر بالمشافہ معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھائیے کہ مجھے بھی اللہ تعالی سے معافی مانگنا ہے, مجھے بھی اس کی معافی مغفرت اور رحمت کی ضرورت ہے, میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں یا اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اگر یہ روبرو زبانی نہیں کر سکتے تو تحریر لکھ دو, اس کو لکھ دو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام ہیں لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قید لگا دی ہے. بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات میں جو ناگواری ہیں جن کا ہم کو بھی خلق ہے تو ان کو بھی خلق ہوگا. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے لیے تم ہمیں معاف کر دو, ہم تمہیں معاف کر دیں. مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اور آپ کے دل میں میرے سے ناگواری ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. بھائی یہ تو کر سکتے ہو, یہ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا, ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر رمضان مبارک کے فضائل رہ جائیں گے اور تمام برکات سے محرومی ہو جائے گی. اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف اور معاملہ کو کرنا ہی پڑے گا. اگر تم نے اپنی طرف یہ کام کر لیا اور اس شخص نے معاف نہ کیا تو انشاءاللہ تم بری ذمہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. افریقی ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے, اگر اس کو بھی توفیق ہوگی تو وہی بری ہو جائے گا. اس طرح اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو بری ذمہ ہو گیا اور تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے کیوں معاف نہیں کیا. اس لیے اس معاملے کو ضرور صاف کرنا چاہیے. اللہ کی حکمت اور توفیق دے. دیکھیے رمضان شریف میں یہ عرض کر چکا ہوں, اس وقت ہمارے عوام کی یہ حالت ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح ہم نے بھی اپنے اسلام کو رسمی مذہب سمجھ لیا. اس بنا پر اپنی فہم کے مطابق رمضان المبارک کو اتنا سمجھ لیا کہ دن میں روزہ رکھ لیا, رات کو تراویح میں قرآن شریف سن لیا اور صبح سادو سے پہلے سحری کھا لی. تو بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک. رمضان شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت رمضان کا احترام ابن ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے. گناہ کبیرہ صغیرہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں, آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے, زبان بھی بہکتی ہے, اور غیبت بھی ہوتی رہتی ہے, دل بھی بہکتا ہے, ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول اور لفظ افعال بھی میں بھی وقت صرف ہوتا رہتا ہے. ایسے روزے کو حدیث میں پاکا کر دیا. ایسا روزہ بھی کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے, نافرمانی بھی ہوتی رہے, اس کا احساس بھی نہ ہو. ایسی صورت میں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے, روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آنکھیں, زبان, دل, پاغا, جوارے سب پاک نہیں ہوں گے, ہمارا روزہ بے جان اور بے روح ہوگا. اور روزہ پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روزہ دار کے لیے جو اجر عظیم رکھا ہے, اس سے محروم رہتی ہے. ہم خوشفہمی مبتلا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیے. کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار و برکات و تجلیات کا ظہور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے معوضہ انعامات احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے؟ بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی بجائے دیشر تب واسطہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے عظمہ کی یہ بقدری کیے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو ان کی محبت و عظمت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو؟ اپنی وضع خطا, لباس پوشاک, رہن سہن میں سنت کا اتباع کرتے ہو؟ اسلامی تہذیب و معاشرہ و شعور و شعار اسلام کا کتنا پاک لحاظ کیا؟ مگر افسوس ہے, ہم نے تو کفار و مشرکین, فساق و فجار, یہود و نصارہ, مبغوزین و ضالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے, لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس نہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہے پھر دور اس ماہ مبارک میں ہمارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی؟ ہمارے دلوں میں کیسے عبادت کا نور آئے گا؟ ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی؟ ہمارا تعلق مع اللہ کیسے قائم رہے گا؟ رمضان المبارک کے برکات, ثمرات, انعامات, احسانات میں کیسے نصیب ہوں گے؟ شب قدر کی تجلیات انوار کا ہم پر کیسے ظہور ہوگا؟ ان سب باتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری, بے حیائی, بے غیرتی, بے شرمی اور حکم عدولی مشاغل گزری, تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے موقع دیا ہے. ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی کے جو لمحات بھی حاصل ہیں, جو فرصت عمر ملی ہوئی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے گھڑیاں ابھی نصیب ہیں. مولا کریم کے رحم و کرم کو ترک کرنے کا ابھی وقت موجود ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کے لیے اعلان ہو رہا ہے اور اب محبت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے اور وہ محبت کا فرمان ہے کہ اے میرے وہ بندو, یہ مفہوم ہے, اے میرے وہ بندو, میرے وہ بندو. نبی سے خطاب نہیں ہے, یہ ولی سے خطاب نہیں ہے. کس سے خطاب ہے؟ میرے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نومید مت ہو. بال یقین اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, فرما دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا, بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان کتنا بڑا اعلان ہے, اس کی قدر کرو. اللہ کے لیے اب بے حسی اور غفلت کو دور کر لو. غیر ضروری امور اور تعلقات آج ہی سے ختم کر دو. یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو. یعنی ابھی توبہ استغفار سے اپنے قلب کی پاکی حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ توفیق طلب کر لو اور تہیا کر لو اور عزم کر لو کہ 30 دن تک ہر طرح کے معاصی سے پرہیز کریں گے. 30 دن تک کیا مطلب؟ 31ویں دن پھر شروع کر دو گے؟ یہ تو نہیں کہا جا رہا اگر 30 دن رمضان میں اس کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ آگے بھی توفیق مل جائے گی. یہ تو عزم کریں, نفس کو سمجھائیں کہ ان 30 دن کے اندر جو ہے ہم اللہ تعالی کی ہر طرح کی نافرمانی سے پرہیز کریں گے, نافرمانی سے بچیں گے, آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے. اس طرح اگر آپ رمضان مبارک میں داخل ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ اس کی پوری برکات اور ثواب جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں گے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, بغیر اس تیاری کے کچھ حاصل نہ ہوگا. ہم بھی عزم کر لیں کہ اللہ ہمیں پھر موقع عطا فرما رہے ہیں, ایک موقع پھر 11 مہینے مادی محلوں کے اندر رہ کے مادیت کے فضاؤں کے اندر رہتے مادیت سے دل کے اندر جو اس کا تسلط ہو گیا, ہماری ترجیحات بدل گئی, آج ہماری ترجیحات مادیت ہی ہیں, آج دین سے مادیت ہی چاہتے ہیں. آج غور کر لیں, آج ہمارے دل و دماغ پر مادیت ہی مسلط ہے, یہ دنیا ہی کے مناسب حاصل کرنا انہی کی ہے. یہ مبارک مہینہ اللہ نے رحمانیت کا تعارف فرمایا ہے, بھائی اس مہینے کو تم فارغ کر لیں, ایک مہینہ تو فارغ کر لیں, تو مشکل نہیں ہے. اگر اس کے لیے کوشش کریں, سوچیں اس کو, اپنی ترجیحات کو بدلیں کہ اس مبارک مہینے میں مادی ماحول سے اپنے آپ کو نکالیں, اللہ کی طرف سے آسانی فرما دی گئی, یہ نیکیوں کے بیج بونے کا موسم آ رہا ہے, موسم آ رہا ہے, دلوں کا میلان ہو جائے گا, آپ خود محسوس کریں گے, چاند کا اعلان ہوگا اور مسئلے بن جائیں گے, مجھے نہیں ہو سکتا کوئی جاتا لینے کے لانے کے لیے ان کو. یہ تبلیغ والے علم ان کو جزایا خیرتے, خوب گشتیں کرتے, بس جلدی بڑھتی, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, منت ماجد کرتے ہیں, مسجد کبھی بھری اور یہاں دیکھو اعلان ہوا. میں نے 12 عرض کیا کہ میں تو یہاں سے آتا ہوں نا گھر سے, 12 میں نے اس کو مشاہدہ کیا کہ میرے گھر سے نکلنے تک ابھی اعلان نہیں ہوا, سمجھ مجھے کتنی دیر لگی آنے میں, ایک منٹ. یہاں داخل ہوا تو مسجد کی رونق سے اندازہ ہوگا کہ اعلان ہو گیا, سمجھ, یعنی اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ دلوں کے اندر ایسے ایک انقلاب آ جاتا ہے. فجر کے اندر سارا سال ترستے ہیں ہماری مسجد میں, کبھی 200 کبھی 250 مشکل سارا سال, اور رمضان کے اندر بھری ہوتی, یہاں بھی باہر بھی اوپر بھی. میں اکثر کرتا ہوں, آج جمعہ تھا, جمعے تو مسجد بھری ہوتی ہے نا, کیونکہ بازار سے لوگ آ گئے, کچھ مسافر ہیں, کوئی ادھر سے آ گئے, لیکن رمضان کی فجر جو کہ ہوتی بھی جلدی ہے, 100% لوگ کون ہوتے ہیں اسی محلے کے ہوں گے نا, کون آیا, یعنی اللہ ہر سال دکھا رہے ہیں مبارک مہینے کی برکات میں سے یہ برکت ہم ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں کہ دلوں کے اندر میلان خوب بڑھتا ہے, تو بھائی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ سے مانگیں کہ یہ باقی رہے اس مہینے کے اندر. اس لیے ابھی سے عزم کر لیں, پچھلے جمعے بھی توبہ کرائی تھی, اب لوگوں نے کی تھی, اب پھر کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, ہماری نگاہیں نہ بہکنے پائیں, ہمارے کان نہ بہکنے پائیں, ہماری زبان نہ بہکے, ہمارے دل نہ بہکیں. عزم کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ دن جو ہیں رمضان سے پہلے یہ بھی گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ, اس سے ہمارے دل پھر کیا ہوں گے, پاک ہوں گے, اور پاک ہو کر رمضان میں داخل ہوں گے, پھر رمضان کی تجلیات سے ہمارا دل منور ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ پاک ہو کر پاک مہینے میں داخل ہوں اور اللہ سے بندے. ہاں پھر ایک بات اور عرض کی گئی تھی, پھر عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان کے اندر چونکہ روحانیت کا مہینہ ہے, اس میں ہم اپنے دنیاوی مشاغل کو کم کر دیں, اگر بالکل فارغ کر لیں تو بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے, مشکل نہیں ہے. آپ گرمی ہے نا, کچھ لوگ جا رہے ہیں نا ٹھنڈے علاقوں میں, اگر میں کاروبار کو چھوڑ کے جانا آسان ہے یا نہیں جی, اگر جسمانی ٹھنڈک کے لیے مشاغل کو چھوڑ سکتے ہیں تو روحانی ٹھنڈک کے لیے چھوڑنا مشکل ہے جی. کوئی فنکشن ہو, کوئی شادی ہو, اس کے لیے بھی کرتے ہیں نا پہلے سے, بھائی اس مبارک مہینے کے لیے بھی ہم کوشش کریں, فارغ نہیں کر سکتے, کچھ تو فارغ کریں, اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اعمال میں مشغول کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اسی صلاحیت کو لینے کے لیے اب ذکر کی مشق بھی کر لیتے ہیں. ہمارا ذکر کس لیے ہے؟ یہ ذکر بھی اس لیے ہے, اس ذکر کی برکت یہی ہے کہ دل کے اندر صلاحیت ابھرے گی, ذکر سے مذکور کی طرف دھیان لگے گا. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں. ہمارا چونکہ ذکر قلبی کی مشق ہے, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اس کا مستقل حکم بھی ہے, واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو, غافلی میں سے رہو. دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد گزار دو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربک, فرمارے رب کا نام بڑا متبرک ہے, اس برکت والے نام کو دل کے اندر نقش کر لیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, فرمارے تبتل کے ساتھ, یعنی یہ صلاحیت دل کے اندر نفس کے خلاف, منفی جذبات کے خلاف, مول کی فضاؤں کے خلاف, اگر اس کو لینا ہے تو کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں, بسا لیں. تصور کی مشق ہے, تصور سے دل پر لفظ لکھ کے اللہ, اور تصور سے دل میں تکرار اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ رشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر حرام کام سے روک دے, ہر نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی ہے, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل پر تصور سے جس رنگ جو جس کو اچھا لگے اللہ لکھ کر یا تصور کر کے, اور تصور نہیں جمتا تو ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر,
اللهم لا نثني عليك الثناء ان انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لك الشكر كله في الآمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله يا غلطي واتي وشعرت بما يا الله جب علينا بيسرك, قلنا هم بسكت الدين سيعمل ترميك توفيق اتاكر يا الله. اس رمضان میں یا اللہ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنا ہے, بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرنا ہے, یا اللہ ہم کو بھی معاف کرنا ہے, یا اللہ ہم کو بھی سبھی بابا کی توفیق عطا کرنا ہے, یا اللہ ہم کو بھی ذکر والا, تلاوت والا, نیک آغاز والا, گناہوں سے بچنے والا رمضان عطا کرنا ہے, یا اللہ ہم کو عبادات کا نور عطا کرنا ہے, یا اللہ سچی روحانیت عطا کرنا ہے, یا اللہ رمضان کی پوری برکات, یا اللہ رمضان کی پوری رحمتیں عطا فرما. آمین. اے رب العالمین, اللہ جتنے بھی دین کے کام ہیں, یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں، پریشان حال مسلمان ہیں، سیریا میں ہے، برما میں ہے، جہاں کہیں ہے، اللہ ان کی سگیری کا معاملہ کرنا، یا اللہ رمضان میں جو ان کے ہاتھ پہ رحم کرنا، یا اللہ رحم کا معاملہ کرنا، آمین یا رب العالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك الخلاص لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى وسلم على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.